الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بے شک میرے روزے پر، میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ کہ ساری مخلوق کی آواز سن لیتا ہے، صرف انسانوں کی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کی، اور کتنی ہی دور سے کوئی کیوں نہ پکارے. کیونکہ حدیث کا اگلا جز ہے، آقا فرماتے ہیں بس کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے، فرشتہ کیا کرتا ہے؟ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب اس حدیث سے دو بڑی کمال کی باتیں سیکھنی ہیں، ایک عشق والی بات اور ایک عقیدے والی بات. پہلے عقیدے والی کر لیتے ہیں. دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور پر، آقا کے روزے پر جو فرشتہ ہے اس کو سننے کی طاقت کتنی ہے، لسننگ پاور کتنی ہے کہ ہم صحرائے تھر میں درود پڑھیں وہ مدینے میں سن لیتا. اچھا، صرف سنتا نہیں ہے، پہچان بھی لیتا ہے درود پڑھا کس نے ہے، درود پڑھنے والے کے والد کا نام بھی پہچان لیتا. اب ذرا غور کرو، میں ادھر درود پڑھوں ادھر فرشتہ سن لے، فرشتہ تو دربان ہے نا، آقا کے در کا چوکیدار ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیغام پہنچانے والا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جو چوکیدار ہو، دربان ہو، اس سے زیادہ پاورفل وہ گھر والا ہوتا ہے جس کے گھر کے باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے. تو نبی پاک تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا. تو جب اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی ایسی طاقت دی ہے تو بتاؤ میرے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. فرشتہ پہچان لیتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، میرے والد کا نام کیا ہے، تو میرے آقا کی پہچان کا عالم کیا ہوگا. جو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعر پڑھتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات عقیدے کی کلیئر ہو گئی. اب آؤ ذرا عشق والی بات. دنیا میں جس بھی بندے سے، جس بھی شخصیت سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی محبت ہو، اور کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا نام ادھر لیا جا رہا تھا، آپ کا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا. میں ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں. کوئی آ کر کہے کہ آپ کا نام آپ کے پیر صاحب کے پاس لیا گیا گیا، کتنا اچھا لگے گا. اچھا واقعی میرا ذکر میرے پیر و مرشد کے پاس ہے. اچھا بندہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ نا کیا بات ہو رہی تھی، ذرا دوبارہ بتاؤ نا کیا ذکر ہو رہا تھا. کیونکہ جس سے بڑی محبت ہو، جس سے بڑا پیار ہو، اگر اس کے پاس آپ کا نام لیا جائے آپ کو اچھا لگتا ہے. سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے فرشتہ ادھر آقا کی بارگاہ میں نام پوچھتا. اور ایک بار نہیں، میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار فرشتہ آقا کی بارگاہ میں نام پیش کرے کہ حضور عمر کوٹ میں، مٹی میں، سواروں میں، گھر میں آپ کا ایک غلام ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، حضور آپ پر درود بھیجا ہے. ایک بار درود پڑھوں، ایک بار میرا نام پہنچائے، دوبارہ پڑھوں دوبارہ پہنچائے، اللہ اکبر، دن میں 100 بار درود پڑھوں فرشتہ 100 بار میرا نام آقا کی بارگاہ میں پہنچائے. اس سے بڑی کیا سعادت ہے، ڈائریکٹ حاضری لگ رہی ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں نام جا رہا ہے. اچھا آپ، دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر بار بار آئے، 100 بار آئے، آپ کہتے ہیں یار یہ بار بار آ رہا ہے اس کا کام کر دو, یہ روز آتا ہے, یہ روز آتا ہے یہ فقیر, اس کا کوئی کام کر دو. جب روز آقا کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی ہوگی تو کبھی تو نبی یہ بات فرمائیں گے نا فرشتوں سے کہ میرا امتی روز ہی ہمیں یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بجلی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں, اور ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے بس. سرور کائنات نے بس ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے, پیارے آقا نے صرف ایک بار ہماری طرف توجہ فرمانی ہے, پھر کیا ہونا ہے؟ شاعر کہتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. ہاں محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. توجہ ہو گئی تو سارے کام سیدھے ہو جانے. تو توجہ حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ کہ نبی پاک پر درود پڑھیں. ہمارا بہت سارا ٹائم ہمارا یہ موبائل فون لے جاتا ہے فضول کاموں میں, کوئی فائدہ نہیں, غلط کاموں میں. خدا را اپنی جیب میں تسبیح رکھا کرو, نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کا ذکر بھی کیا کرو. یہ سب سے آسان نیکیاں جو کمانے کا طریقہ ہے نا, ان میں سے ایک آسان نیکی ہے. بیٹھے بٹھائے ثواب کماتے رہے, نیکیاں کماتے رہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمد للہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10-15 سیکنڈ. نہ ہلے نہ جلے, نہ کوئی پسینہ بہا, نہ کوئی محنت کی. پتا آپ کو ثواب کتنا مل گیا, نیکیاں کتنی مل گئی. اتنی دیر میں دنیا میں کچھ نہیں کمایا جا سکتا. مگر آؤ, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. لیکن ہم ہیں کہ گھنٹوں موبائل پر لگے رہیں گے, کچہریاں کرتے رہیں گے, فضول باتیں کرتے رہیں گے, پورے دن میں اللہ رسول کا نام نہیں لیتے. خدا را ذکر والی زبان اپناؤ, اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر شامل کرو تاکہ جب دنیا سے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ ذکر اللہ بھی کریں گے اور درود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید, کمال کی کتاب ہے, کمال کا یوں سمجھیے کہ تحفہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, اور یہ معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے کلام اللہ. یہ ہم پر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے, اور کلام اللہ کی جو صورتیں ہیں ہر صورت ہی اپنا الگ رنگ رکھتی ہے, اور ہر صورت کی یوں سمجھیے کہ الگ ہی خوشبو ہے. اس میں بہت کچھ ہمارے لیے پیغام ہے. بدقسمتی سے ہم قرآن کو پڑھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے, اور ہم یہ قرآن کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے. ہم قرآن کو کیا کرتے ہیں, ہم نے قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے کہ جناب اس کو چومنا ہے, آنکھوں سے لگانا ہے, نیا گھر لینا ہے تو اس میں رکھنا ہے, نئی دکان لینی ہے تو اس میں رکھنا ہے, ختم قرآن کروانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے. بس قرآن کتاب برکت بھی ہے, قرآن کتاب عمل بھی ہے. اس کو پڑھ کر اس میں عمل بھی کرنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا کیا خزانے ہیں, کون کون سی نعمتیں ہیں. ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی, بڑے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے, اپنے بچے کو اس نے بیرون ملک بھیجا, بیمار بھی تھی غریب بھی تھی. سوچا بچہ بیرون ملک چلا جائے گا, نوکری کرے گا, پیسے بھیجے گا تو میری علاج بھی ہو جائے گا, گھر بھی لے لوں گی. بیٹا چلا گیا, تھوڑے دنوں بعد بیٹے نے بیرون ملک سے کسی دوسرے ملک میں سے خط بھیجا اپنی ماں کو. اب بوڑھی ماں ان پڑھ تھی, پڑھنا تو آتا نہیں تھا, ڈاکیا دے کر گیا کہ تمہارے بیٹے نے ولایت سے بھیجا ہے, بیرون ملک سے بھیجا ہے. ماں بڑی خوش ہوئی, چوما, آنکھوں سے لگایا, دراز میں رکھ دیا. اگلا مہینہ ہوا, پھر خط آیا, پھر آنکھوں سے چوما, پھر دراز میں رکھ دیا. اور محبت بہت کرتی تھی بیٹے سے, خوش بھی بہت ہوتی تھی. ہر مہینے خط آتا رہا, وہ چومتی رہی, آنکھوں سے لگاتی رہی, دراز میں رکھتی رہی, بیماری بھی بڑھتی رہی, غربت بھی بڑھتی رہی. ایک وقت آیا اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو آس پڑوس کی خواتین آئیں, گھر بھر صاف کیا, دراز کھولی, بہت سارے خط نکلے. جب ان خط کو کھولا گیا تو ہر انولپ کے اندر, ہر لفافے کے اندر بچے نے بیرون ملک سے منی آرڈر بھیجا تھا, پیسے بھیجے تھے. مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا نا, وہ تو بس آنکھوں سے لگاتی تھی, چومتی تھی, خوش ہوتی تھی, میرے لال نے مجھے خط لکھا ہے, دراز میں رکھ دیتی تھی. اور آخر وہ غریب ماں بغیر علاج کروائے بغیر گھر بنائے پیسے ہوتے ہوئے بھی دنیا سے چلی گئی. ہمارا بھی قرآن سے کچھ ایسا ہی تعلق ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن آنکھوں سے لگا رہے ہیں, قرآن ہم چوم رہے ہیں, اپنی دراز میں رکھ رہے ہیں, اپنے گھر میں جھلدان میں پیک کر کے رکھ رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, کھول نہیں رہے کہ اس میں کیا کیا خزانے ہیں, کیا کیا نعمتیں ہیں, کیسی کیسی ہدایات ہیں. خدا را سمجھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے اتنا دور رہنا اچھا نہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اور بہترین لوگوں میں پتہ ہے کن کو شامل کیا گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے, دا بیسٹ امنگسٹ یو, بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے, سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. کیا ہم اس بہترین لوگوں میں ہیں؟ میں آج آپ کو قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سورت ہے, 35 الفاظ ہے, صرف 8 آیتیں ہیں, ایک رکوع 8 آیتیں 35 الفاظ, ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ میں اس کی تلاوت پوری ہو جاتی ہے. لیکن واللہ صرف ان 35 لفظوں میں جو نصیحت موجود ہے نا, 8 آیتوں میں جو پیغام موجود ہے, اگر اس کو یاد کر لے اور عمل کر لے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. 8 آیتوں کا یہ حال ہے, ایک سورت کا یہ حال ہے, تو 114 سورتوں کا کیا عالم ہوگا؟ پورے قرآن میں کتنی نورانیت ہوگی؟ آؤ میں صرف آج 8 آیتیں بیان کروں گا. ان 8 آیتوں والی سورت کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ زلزال ہے, تیسرے پارے میں ہے, آخری پارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورہ زلزال کی تلاوت کی یہ اس کے لیے نصف یعنی آدھے قرآن کے برابر ہے. 8 آیتیں پڑھ لو, آدھے قرآن کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر, آج تو لگتا ہے آسان نیکیوں والا ہی بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ پڑھو تو جنت میں درخت, الحمدللہ پڑھو جنت میں درخت, 8 آیتیں پڑھ لو, ایک سورت پڑھ لو تو آگے قرآن کا ثواب. آگے سنو, آقا فرماتے ہیں جس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تو اس کے لیے چوتھائی قرآن کا ثواب ہے, اور جس نے سورہ اخلاص پڑھ لی یہ اس کے لیے تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی تین سورہ اخلاص پڑھ لیں, قل هو الله احد اللہ الصمد, یہ پوری سورت, تو ایک قرآن کا ثواب. 4 بار سورہ کافرون پڑھ لے, قل یا ایھا الکافرون والی سورت 4 بار پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب, اور سورہ زلزال 2 بار پڑھ لے کیونکہ آدھے قرآن کے برابر ہے تو 2 بار پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب. کیسے چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ کوئی جتنی بار سبحان اللہ پڑھے گا 100 روپے ملیں گے, جتنی بار سورہ اخلاص پڑھے گا 500 روپے ملیں گے, اور جتنی بار سورہ زلزال پڑھے گا 1000 روپے ملیں گے. سچ بتاؤ کتنی بار پڑھیں گے؟ شاید ہم میں سے کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرے گا, کہے گا موبائل بند, کہیں جانا بھی نہیں, تسبیح دی کونے میں بیٹھ جاؤں گا, ایک دن میں 10,000 بار پڑھ لوں گا درود پاک, سبحان اللہ, اوئے ہوئے اتنے پیسے بن جائیں گے. سچ بتاؤ یار, 100 روپے زیادہ ہیں جنت کا درخت زیادہ ہے, آدھے قرآن کا ثواب زیادہ ہے 1000 روپے زیادہ. میں چوٹ کر رہا ہوں, یہ اتنی آسان نیکیاں ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس بے حیائی اور پتہ نہیں غلط باتوں کے لیے تو بہت ٹائم ہے, اللہ رسول کا ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں. اب یہ تو ہو گئی فضیلت, برکت, انعام. اب آؤ سورہ زلزال میں ہے کیا. تیسرے پارے کی مختصر ترین صورتوں میں سے یہ صورت ہے, اور اس میں 35 الفاظ میں ایسی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر ہم صرف ایک نصیحت کو مضبوطی سے تھام لیں تو اس پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے قرآن کی کوئی ایک جامع صورت سکھا دیجئے, ایک ہی صورت بتائیے مگر وہ جامع ہو, بہت زبردست ہو. حدیث کا خلاصہ ہے, پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سنائی. جب نبی پاک نے اس سورت کی تلاوت مکمل کر لی نا, تو وہ شخص کیا کہتا ہے, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے, میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا, جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا آپ کو پتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا نے دو مرتبہ فرمایا افلح الرویجل افلح الرویجل، آدمی کامیاب ہو گیا، آدمی کامیاب ہو گیا. یعنی یہ جو کہہ کر گیا ہے نا کہ میں صرف آٹھ آیتوں پر صرف سورہ زلزال پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اگر یہ اس پر بھی عمل کر لے نا، یہ کامیاب ہے، یہ بخشا جائے گا، اس کے بارے میں آ رہے ہیں. اب ایسی کیسی آٹھ آیتیں ہیں؟ ان آٹھ آیتوں میں ایسا کون سا میسج ہے کہ ہم بھی تو چاہیں عمل کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ نے غور سے انشاءاللہ جب میں نے یہ آٹھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو اس کو غور سے سننا ہے. ایک بار حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ نیا آنے والا شخص اس کو قرآن سکھاؤ. حدیث کا خلاصہ ہے. اس صحابی نے اس کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے ساتویں آیت سکھائی نا تو وہ کہتا بس مجھے کافی ہے، سات ہی سیکھی، آٹھویں بھی نہیں سیکھی، اور سات سیکھ کر جو ہے وہ چلا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے صحابی نے کہا یہ کہتا ہے وہ سات ہی کافی ہیں، میں نے سات سیکھنے وہی کافی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. اللہ اکبر، کیا چیز ہے قرآن، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، سبحان اللہ. جب اتنی مختصر صورت، اس کی پہلے ہی آٹھ آیتیں ہیں اور ایک نے سات سیکھ لی تو آپ نے فرمایا اس کو دین کی فقاہت مل گئی ہے. اللہ کرے ان باتوں کو سن کر قرآن سے محبت میں اضافہ، قرآن سیکھنے کا جذبہ بیدار ہو. اب آئیے سورہ زلزال کیا ہے. سورہ زلزال میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا. اب دوسری آیت اللہ فرما رہا ہے وأخرجت الأرض أثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے. ایک قول کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا نا، زلزلہ پتہ ہے کیسا، ارتھ کویک جس کو کہتے ہیں، یہ وہ تباہی ہے، یہ وہ وبا ہے، یہ وہ پرابلم ہے کہ جس کی کوئی سائنس بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتی. آپ تو بتا دیتے نا بارش آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، برف باری آنے والی ہے، علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں. زلزلے کے بارے میں کوئی پہلے نہیں بتا سکتا. اور اگر زلزلہ سات آٹھ اسکیل کا آ جائے اللہ نہ کرے تو ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پورا پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. 2005 کا کشمیر کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے؟ لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے، ہزاروں دنیا سے چلے گئے. زلزلہ آنے کے بعد کوئی روک بھی نہیں سکتا، اتنی خطرناک. اور یہ تو دنیا کا زلزلہ ہے، مگر یہ زلزلہ ہوگا قیامت کا زلزلہ. اور یہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرما رہا ہے ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها. ترجمہ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. یعنی ایسا زلزلہ، ایسا خوف، ایسی چیخو پکار ہوگی کہ دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ دے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بھوڑے ہو جائیں گے. اس وقت عجیب کوہرام برپا ہوگا، ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. اب ایسا زلزلہ آنا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا. یعنی اس دن جب زلزلہ آئے گا، اب زلزلے کے بعد اگلا کیا کام ہوگا؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. ایک قول کے مطابق یہ لوگ تو گھبرائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، مگر زمین سے سونا چاندی اور خزانے زمین باہر نکال دے گی، کیونکہ جب زمین پھٹے گی زلزلے سے تو اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی. اللہ اکبر، مگر کوئی اس خزانے کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہوگا، کسی کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جس کے لیے ساری زندگی لڑتا رہا، اب کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر گویا یہ سونا چاندی پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم اپنی دنیا برباد کرتے تھے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم نے دین کو نقصان پہنچایا۔ ارے آج اسی مال اور دولت کے چکر میں تو لوگ حرام کما رہے ہیں، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، معاذ اللہ کوئی ڈکیتی مار رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کسی طرح کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں، کوئی کہتا ہے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ دوں، تھوڑی ملاوٹ کروں تاکہ مال اناج بک جائے۔ معاذ اللہ، ملاوٹ والوں کا تو حال یہ ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، سوچتے نہیں کہ مرنا نہیں، کیا کرو گے اس پیسے کا؟ یہ پیسہ، یہ سونا چاندی زمین پر بکھرا پڑا ہوگا۔ وہ اخرجت الارض اثقالها، قرآن کہتا ہے زمین بوجھ باہر نکال دے گی، مگر نو بڈی، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سونے چاندی کی طرف نظر کرے گا۔ حالانکہ اسی کے لیے آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، کسی طرح بہن کی وراثت پہ قبضہ کر لوں، کسی طرح بہن کی زمین پہ قبضہ کر لوں، بہن کی شادی نہیں کراتے لوگ، یہ شادی کروائیں گے تو ورثہ دینا پڑے گا، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو یا اپنی جناب اپنے گھر میں کوئی خاتون ہو اس کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے کیا کرو گے اس پیسے کا؟ جب یہ پیسہ انگارے بن کر تمہاری قبر میں آئے گا تو رب کو کیا جواب دو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا سونا چاندی خزانے زمین پر پڑا ہوگا، مگر لوگ ہوں گے کہ نفسا نفسی میں دوڑ رہے ہوں گے، کوئی اس خزانے کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل دیکھ کر اسے کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتے داری توڑنے والا کہے گا ارے تیری خاطر میں نے رشتے داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا میں نے تیری وجہ سے تجھے تیرے کو اپنانے کے لیے تو چوری کی تھی، میرا ہاتھ بھی کاٹا گیا، مگر اب سب اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی اس سے کچھ نہیں لے گا۔ دولتِ دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذل جلال، ہو عطا یا رب ہمیں سوز بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، خدا را حرام روزی کے قریب مت جاؤ، ان پیسوں کے لیے، اس مال کے لیے اپنے رب کو ناراض مت کرو۔ کبھی دیکھا کسی کو مردے کو کفن میں، جب آپ قبر میں دفنا رہے ہوں تو اس کی قبر میں کوئی جیب ہوتا ہے؟ اس کی کفن میں کسی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ کسی قبر میں کوئی تجوری دیکھی ہے؟ ارے وہی لٹھے کا کفن ملتا ہے جو اربوں پتی کو بھی ملتا ہے اور جھوپڑی میں رہنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے کہ مال تو ادھر ہی رہ جائے گا، اور پھر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے جب زلزلہ آئے گا تو زمین سے یہ خزانے باہر آ جائیں گے۔ اب آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تیسری آیت، آٹھ آیتیں ہیں نا، ابھی دو ہوئی ہیں، تیسری آیت قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ یعنی قیامت کا جب زلزلہ ہوگا تو وہ لوگ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا ہے، اتنا زور زور سے کیوں ہل رہی ہے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا زمین کو؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں، علماء کرام کا ایک قول یہ ہے، کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں آج بھی دنیا میں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب کفار حیرت سے کہیں گے ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، یہ کیسے آ گئی؟ سورہ یاسین میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نا، جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کافر کیا بولیں گے؟ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ترجمہ کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ مسلمان جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کافروں کو جواب دیں گے، جب کافر اٹھیں گے نا کہیں گے ہمیں کس نے جگا دیا؟ دیکھو سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، کاش پڑھتے ہوتے، ترجمہ بھی پڑھا ہوتا تو مسلمان کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سبحان اللہ، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، میں ایسے نہیں اٹھایا گیا، اللہ کا وعدہ تھا، رسولوں نے بتایا تھا، سبحان اللہ۔ اب آئیے انسان کیا کہتا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین خبریں بتائے گی، زمین کیا خبریں بتائے گی؟ زمین بتائے گی کہ کس نے کیا کیا عمل کیا ہے، میرے اوپر کس نے سجدے کیے اور کس نے شراب پی ہے, کون چھپ چھپ کر گناہ کرتا رہا. لوگ کہتے ہیں نا یار عمر کوٹ میں بڑے جاننے والے ہیں, کراچی چلتے ہیں ادھر جا کے کچھ غلط کام کریں گے, ادھر کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. ارے نہیں نہیں پنجاب چلتے ہیں, پنجاب بھی نہیں ایسا کرو ملک کے باہر دوسرے ملک چلتے ہیں, تم دنیا میں کہیں چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے اور زمین گواہ بن رہی ہے. مبارکوں میں جو دنیا بھر میں سفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب جگہ جا کر سجدے کر کر کے زمین کو گواہ کر رہے ہیں. مبارک ہو مبلغین کو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مبارک ہو ان دین کے مبلغین کو جو نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرتے ہیں. تم جدھر جدھر جا کر اللہ رسول کا نام لے رہے ہو وہ زمین تمہارے ان اعمال کی گواہ ہو رہی ہے. اور اللہ کا خوف کرے وہ بندہ جو جدھر جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے, جدھر جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جدھر جاتا ہے حرام دیکھتا ہے, جدھر جاتا ہے حرام کھاتا ہے. تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو کہ تم زمین کے کتنے ٹکڑوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہو, اور قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ کس نے میرے اوپر کیا کیا تھا. دروازے بند کر لو, لائٹ آف کر دو, کوئی دیکھنے والا نہیں بھی ہے, لیکن یہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ مولا اس نے یہ حرام کام میرے اوپر کیا تھا. اب سوچو سجدوں کا گواہ بنانا ہے یا شراب کا گواہ بنانا ہے, ذکر و درود کا گواہ بنانا ہے یا جوئے کا گواہ بنانا ہے, شرم و حیا کا گواہ بنانا ہے یا بدکاریوں اور بے حیائیوں کا گواہ بنانا ہے. آج کچھ لوگ گناہ کرتے وقت سوچتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کو کیا پتا میں نے کیا کیا, میں تو رات کو کرتا ہوں صبح پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. کسی کو نہیں پتا مگر رب سب جان رہا ہے. تمہاری زبان بند ہوگی اور یہ زمین گواہی دے گی. سوچیے ہم زمین کو, بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, کبھی کبھی کسی کام سے ہم جاتے ہیں بزنس کے لیے یا ویسے ہی کسی کام سے ملک میں یا بیرون ملک سفر کریں, تو کوشش کیا کریں کہ نماز کا ٹائم ہو تو بھی, اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے تو کہیں رک رک کر دو دو رکعت نفل پڑھتے جایا کریں. خیر یہ بھی جگہ میری سجدوں کی گواہ ہو جائے, یہاں بھی دو رکعت پڑھ لوں, ادھر بھی نماز پڑھ لوں, تاکہ جتنی جگہوں پر نماز پڑھوں گا ذکر کروں گا درود پڑھوں گا انشاءاللہ یہ میرے ذکر و درود کی گواہ بن جائیں گے. اصل ذہن ہونا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جدھر سے گزرتے تھے نا وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اور حضرت ان کا نام تھا حضرت ابو الملیح رضی اللہ عنہ. تو ایک بار ایک سڑک سے گزرے واپس گھوم کر, پھر اسی سڑک سے گزرے, کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے دوبارہ کیوں آئے؟ کہتے گزر گیا تھا اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا, میری تمنا ہے میں جدھر جدھر سے گزروں تمام راستوں کو اللہ کے ذکر کا گواہ بناؤں. آج لوگ کیا کرتے ہیں, اسکوٹر پہ جا رہے ہیں کان میں ہیڈ فون لگا ہے میوزک بج رہا ہے. سوچو جدھر جدھر سے گزر رہے ہو گانے باجوں کا گواہ بنا رہے ہو, گاڑی چلاتے ہیں بس چلاتے ہیں ویگن چلاتے ہیں, سنو سارا راستہ گانے سنو گے, ساری سڑک کو تم گناہ کا گواہ بنا رہے ہو. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ کسانوں پر, ہماری بھی کچھ زمین تھی ایک بار میں گیا زمین پر دیکھنے تو وہاں وہ ٹریکٹر چل رہا تھا, میں نے کہا گانوں کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ بولے ٹریکٹر والوں کو گانا چلانا ضروری ہے, وہ جتنی دیر ٹریکٹر چلائیں گے اتنی دیر میوزک سنیں گے. استغفر اللہ یار تمہیں سننا ہی, تلاوت سن لو, نعت سن لو, اللہ رسول کا ذکر سن لو. آٹھ گھنٹے کام کیا, آٹھ گھنٹے حرام سنتے رہے, زمین کو الگ گواہ بنا لیا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنا ذہن بناؤ مجھے مرنا ہے, میں کیوں اس زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کروں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم بخشے بخشائے ہیں, قطعی جنتی ہیں, اشرہ مبشرہ میں سے ہیں, مگر کیا آپ کا ذہن ہوتا تھا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بیت المال سے خزانہ تقسیم کر دیتے نا, مسلمانوں کے بیت المال میں مال آتا مسلمانوں میں آپ تقسیم کر دیتے, جب بیت المال خالی ہو جاتا نا تو وہ دو رکعت نماز پڑھتے, اور بیت المال کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہتے اے بیت المال کے در و دیواروں گواہ ہو جاؤ میں نے حق کے ساتھ تم میں خزانہ ڈالا اور حق کے ساتھ خرچ کر دیا. یعنی ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ تھا کہ زمین کو دیواروں کو فضاؤں کو گواہ بناتے تھے اپنے اچھے اعمال کا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ زمین اپنی خبریں بتائے گی. اب سوچو کیا خبریں تیار کر رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت یوم اذن تحدث اخبارها تلاوت فرمائی اور فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد اور ہر عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا, اس نے فلاں دن یہ عمل کیا, یہی اس کی خبریں ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں زمین کو اپنے گناہ کا گواہ نہ کروں. اب آؤ قرآن اگلی آیت میں کیا کہتا ہے. اب یہ قرآن پاک کی پانچویں آیت سن لو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. زمین کیوں خبریں بتائے گی, اللہ نے حکم دیا. اور اب آؤ چھٹی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. شاید کا ایک معنی یہ ہے کہ جب روز قیامت قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تو لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے, مختلف حالتوں میں ہوں گے. کسی کا چہرہ سفید ہوگا, کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا, کوئی سوار ہوگا, کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا, کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا. یہ سب لوگ میدان محشر کی طرف کیوں جائیں گے, انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محشر کے دن چہرہ چمکتا رکھی ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, فلاں کا چہرہ بڑا چمکتا ہے, وہ فلاں کریم لگاتا ہے, وہ فلاں لوشن لگاتا ہے. اللہ کے بندو یہ دنیا کے چہرے کا کیا کرنا ہے؟ اصل چہرہ وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے گا. کچھ وہ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن سیاہ ہوں گے, کالے پڑ جائیں گے. اللہ قیامت کی سیاہی سے محفوظ رکھے. اللہ کرے اس دن ہمارے چہرے چمکے ہیں. اصل چمک تو وہ ہے, یہ دنیا میں کسی کا چہرہ دیکھ کر ڈی مورلائز ہو جاتے ہو, احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہو, یہ گورا ہے میرا رنگ کالا ہے, چھوڑو اس کو, چند دنوں کی چاندنی ہے. اصل خوبصورتی وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا. دیکھو آج دنیا میں کسی کو سوار دیکھ کر پیدل چلنے والا افسردہ ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی گاڑیوں پر اپنی سواری پر اتراتے ہیں. اس کام کی یہ سواری اگر قیامت کے دن بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے, مزہ تو یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن بھی سواری پر سوار ہو کر جائے, اسے وہاں عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اس دن مختلف حالتیں ہوں گی, کوئی زنجیروں میں ہوگا, کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا, کوئی ذلیل ہوگا, اور کسی کا چہرہ چمکدار ہوگا اور وہ سواری پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائے, وہاں کی عزتیں نصیب فرمائے. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ آئیں گے مختلف حالتوں میں آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. اب ساتویں اور آٹھویں آیت, آخری دو آیت, چھ ہو گئی, ٹھیک ہے. کویا قرآن ہمیں پورا منظر بتا رہا ہے کہ دیکھو پہلے زلزلہ آئے گا, پھر اس کے خزانے باہر آ جائیں گے, پھر زمین اعمال کی گواہی دے گی, اس کے بعد لوگوں کو نکال کر محشر کے دن لایا جائے گا. اور اب آخری دو آیتیں, اللہ اکبر, کاش یہ دل میں اتر جائیں. اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے وہ دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ بھی اسے دیکھے گا. اب غور کر لو, ذرہ بھر بھلائی بھی چھپائی نہیں جائے گی, اس کا بھی اجر ملے گا, اور ذرہ بھر برائی بھی. ہم سمجھتے ہیں نا یار تھوڑے بہت تو معاف ہو جائیں گے, چھوٹی چھوٹا ہی گناہ ہے نا. لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں چھوٹی تو نارمل سی بات ہے, ابھی ہم نہیں معلوم کہ کہیں وہ ایک گناہ ہی ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. اور جو لوگ کہتے ہیں تو چھوٹی سی نیکی نفل ہی ہے نا, درود ہی ہے نا, نہیں پڑھا تو گناہ تو نہیں ہے نا, کیا پتا یہی ایک نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کبھی ترازو دیکھا ہے؟ ترازو میں کیا ہوتا ہے, ایک کلو کا پٹا رکھتے ہیں پھر سیب رکھتے ہیں, سیب زیادہ ہو تو سیب والا پلڑا نیچے ہوتا ہے, ورنہ وہ والا پلڑا اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو گیا نا, تو وہ تو جنت میں جائے گا. یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے سورہ کاریہ میں کہا نا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا کیا ہوگا, فہو فی عیشت راضیا, وہ تو من ماتے چین میں ہوگا, مزے میں ہوگا, عیش میں ہوگا. واما من خفت موازینہ فامہ ہادیا, وہ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, تولے ہلکی پڑ گئی, اس کا کیا ہوگا, وہ تو جائے گا حاویہ میں, اور حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, وہ ایسی آگ ہے جو چولہے مارتی ہوئی آگ ہے. سوچو یہ بات بات پر جو گناہ کرتے نا کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے یار سب چلتا ہے, نہیں کہیں وہی ایک گناہ تمہیں مروانا دے. نہ جھوٹ بولتے میں سوچتے ہیں, نہ بد نگاہی کرنے میں سوچتے ہیں, نہ حرام کمانے میں سوچتے ہیں, نہ ظلم کرنے میں سوچتے ہیں, نہ گالی نکالنے میں سوچتے ہیں, نہ کسی کا دل دکھاتے میں سوچتے ہیں, نہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے میں سوچتے ہیں. نہ کرو ایسا, یہ گناہوں کا جو میٹر چلایا ہوا ہے نا کہیں مروا نہ دے. اور جو نیکیاں کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں یار کیا بس چلو کوئی بات نہیں, نفل نہیں بھی پڑے, سنت غیر موقع ہی تو ہے, چلو آج وتر بھی چھوڑ دو, ماد اللہ کوئی جناب رسمی پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دی, کیا پتہ یہی ہے کہ نیکی تمہاری کم پڑ جائے. تو نیکیاں بڑھائی رکھو, گناہ سے بچتے رہو, کہ قرآن کہہ رہا ہے فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ, کہ جس نے ذرہ بھر بھی بھلائی کی وہ دیکھے گا. اب یہاں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے. ایک آخری بات, کوئی بڑی کمال کی بات ہے, ایک ہم کیوں گناہ کرتے ہیں, نارملی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مزے کے لیے, گناہ میں مزہ آتا ہے. اچھا نیکیاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نیکیوں میں تکلیف ہوتی ہے. دو ہی وجہ ہے نا, نیکیاں کرنا دل پر بھاری پڑتا ہے اور گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے, اس لیے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں. اگر وہ نیکیوں میں مزہ آتا ہوتا تو سبحان اللہ, اللہ والوں کو آتا ہے مزہ, ہاں ان کا دل جب صاف ہوتا ہے ان کو سجدوں میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, ان کو قرآن کی بھی لذت مل رہی ہوتی ہے, ہم اصل میں بیمار ہیں اس لیے ان کو نیکیوں میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اب بڑا پیارا جملہ بزرگوں کا, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑنا, کیونکہ نیکی تو باقی رہ جائے گی تکلیف ختم ہو جائے گی. اور فرمایا کبھی بھی مزے کے لیے گناہ مت کرنا کہ مزہ ختم ہو جائے گا عذاب باقی رہ جائے گا. اب اس کو سمجھو ذرا, جو فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, گانے باجے سنتے ہیں, شراب پیتے ہیں یا معاذ اللہ بدکاری کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے نا, تو مزے کے لیے گناہ مت کرو کیونکہ تھوڑی دیر بعد تمہارا مزہ ختم ہو جائے گا. شراب والے کا مزہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا, بدکاری کرنے والے کا تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا, جوا کھیلنے والے کا, فلم دیکھنے والے کا, واٹ ایور جو گناہ کر رہے ہو تھوڑی دیر کا ہی مزہ ہے نا. فرما یہ تھوڑی دیر بعد مزہ ختم, مگر اس کا عذاب باقی ہے, اس کا جواب دینا باقی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی باقی ہے. تو مزے کے لیے گناہ مت کرو, اور فرمایا کبھی بھی تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑ, تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن ثواب باقی رہ جائے گا. فجر کی نماز میں جو انسان اٹھتا ہے شیطان کہتا ہے سو جائے, گرم بستر کہاں چھوڑے گا, ٹھنڈا پانی ہے کدھر وضو کرے گا, تکلیف ہوگی. لیکن اگر جو بندہ ہمت کر کے اٹھ جائے, وضو کر لے, نماز پڑھ لے, تکلیف تو ختم ہو گئی, واپس ہو جائے اگر سونا ہے تو, تکلیف ختم نا. مگر یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور صبح صبح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ باقی ہے, اس کا اجر باقی ہے انشاءاللہ, یہ تمہیں ایک ایک سجدہ جنت کی نعمت عطا کرے گا. تو کمال کا جملہ ہے کہ تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف تھوڑی دیر کی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تمہارا اجر باقی رہے گا. اور لذت کے لیے گناہ مت کرنا, ورنہ یہ لذت تو ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہے گا. تو آج میں نے آپ کو سورہ زلزال سنائی ہے, تو آؤ ان آیتوں کو دل میں بٹھا لو, نیکیاں کرنی ہیں, گناہ نہیں کرنے, کیونکہ یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی. اچھا اب اگر آپ کا ذہن بن بھی رہا ہے, مجھے ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو بڑی توجہ سے بیان سن رہے ہیں, اور مجھے ایسا احساس بھی ہو رہا ہے کہ شاید ذہن میں کچھ پلاننگ بھی کر رہے ہیں, یار یہ بات صحیح کر رہے ہیں, مجھے مرنا بھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے, اب مجھے نماز پڑھنی چاہیے, اب مجھے حرام کام چھوڑنے چاہیے, اور مجھے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر رہے گی, کیونکہ جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے نا تو وہی دوست ہوں گے, وہی ہماری کچہریاں ہوں گی, وہی ہماری گیدرنگ ہوگی, پھر ساری بات بھول جائیں گے. تو اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے, مجھے نوازی بننا ہے, مجھے اب گناہ نہیں کرنے, مجھے زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بنانا, تو پھر اس کا طریقہ پتا ہے کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنی صحبت بدلنی ہوگی, مجھے اپنے دوست بدلنے ہوں گے. میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتا, میں بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر با حیا نہیں بن سکتا. اگر آپ نے واقعی نیک بننا ہے نا تو اچھے دوست بنا لو, ایسا ماحول اپناؤ جو آپ کو نماز پڑھنے میں مددگار ہو, جو آپ کو نیکی کرنے میں آپ کی ہمت بڑھائے, نہ کہ ایسے دوستوں کے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو دوست مذاق اڑائے, خیر تو مولوی ہو گیا جمعے میں پڑھتا تھا ٹھیک ہے, کیا ہو گیا روز نماز پڑھنے لگ گیا. ایسے دوست ہوں گے تو آپ نمازی نہیں بن پاؤ گے. تو آؤ ہمت کریں اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا ہے نا, کیونکہ دوست یہ گناہ کی طرف لے جانے والے دوست قبر میں کام نہیں آئیں گے. دوست وہ بناؤ جو مرنے کے بعد بھی ایثار ثواب کریں, جو مرنے کے بعد بھی دعا کر کے مجھے ثواب پہنچائیں, اور وہ دوست آپ کو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملیں گے, اس نیک ماحول میں ملیں گے. آ جائیں اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اجتماع میں شرکت کریں. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آن